السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی مرتبہ قصد السبیل سے پڑھنا شروع کیا تھا, آج غالباً اس کا آخری حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ, وہ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے, اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو بتایا. یہ جو سیدھا راستہ ہے شریعت کا, یہ اللہ تک پہنچتا ہے. اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں, وہ ٹیڑھے راستے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے. اس آیت کی شرح میں لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو منزل مقصود پہ پہنچا دیتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں پہنچائیں گے, بلکہ اسی کو پہنچاتے ہیں جو اس صراط مستقیم کا طالب بھی ہو. تو جو طلب کرے گا, حق کو طلب کرے گا, اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے گا, اللہ تعالیٰ کے قرب کو طلب کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں اور عطا فرمائیں گے. تو کتاب قصد السبیل میں سب کچھ دیا ہوا ہے اس بارے میں کہ کیسے بندہ اللہ والا بن جائے. اس میں بہت سی ہدایات ہیں, ہم 9 ہدایات اب تک پڑھ چکے ہیں اور آج 10ویں ہدایت. فرماتے ہیں کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ اس میں کہ چونکہ بعض آدمی مرد ہوں یا عورت, مرید ہو کر بھی اپنی حالت اور عادت درست نہیں کرتے. اب یہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے سامنے واضح ہو کر چیز نہیں آئی, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اس لیے 10ویں ہدایت لکھی ہے کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب قصد السبیل میں, کہ ایسے لوگ جو اپنی حالت کو پھر بھی درست نہیں کرتے, مرید بھی ہو گئے, شیخ بھی مل گیا, مقصود کو بھی سمجھ گئے, اس لیے اس بارے میں کچھ ضروری باتیں حکیم الامت نے بتائی ہیں. پہلے ہے عام مردوں کو نصیحت, یعنی جو عالم نہیں ہے, کہ علماء سے بہت ملتے رہو, عالموں سے بہت ملتے رہو, ان سے مسئلے پوچھتے رہو, علماء کرام سے تعلق رکھنا, ان سے پوچھنا کوئی مسئلہ آ جائے. ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ معمول رہا ہے, مجھے یاد ہے جب ہم لوگ شروع میں یہاں پہ مکہ مکرمہ میں آئے تو حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ملے, حضرت نصرت علی صدیقی صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر ان کی جگہ معلوم ہوئی کہ حرم شریف میں وہ کہاں پہ بیٹھتے ہیں. جمعہ کے دن وہ سب ایک جگہ ہوتے تھے تو وہاں پہ علماء حضرات بھی آتے تھے, کوئی پوچھنے کی بات ہوتی تھی تو پوچھ لیتے تھے. تو علماء کرام سے رابطہ رکھنا اور ان سے پوچھتے رہنا مسائل. اگر پڑھے ہوئے ہو تو بہشتی زیور اور بہشتی گوہر, یا یہ دیکھتے رہو. آج کل تو بہشتی زیور اور بہشتی گوہر بہت کافی ہے, یہ اتنی کافی ہے یہ کتاب. آپ حیران ہوں گے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم, اتنا بڑا مجدد, اتنا بڑا عالم کہ حیرانی ہوتی ہے ان کے علوم کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ بہشتی زیور کے جو 10 حصے ہیں, یہ ایک عورت کی تمام دینی ضروریات کے لیے کافی ہیں. اور اگر 11ویں حصے کو ملا لیا جائے جس کا نام بہشتی گوہر ہے, تو مردوں کے لیے بھی کافی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ علماء سے ملتے رہو, ان سے مسائل پوچھتے رہو. اگر پڑھا ہوا شخص ہے, آج کل تو ماشاء اللہ, تو یہ کہ آج کل اردو کی طرف سے بڑی وہ ہے لاپرواہی ہے. بچوں کو انگریزوں میں اسکولوں میں انگریزی زبان یا ایسی زبانیں پڑھاتے ہیں ان کو اردو صحیح معلوم ہی نہیں ہوتی, اردو کی کتابیں نہیں پڑھتے وہ, تو پھر تو وہ محروم رہ جائیں گے, بہت سی چیزوں سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے اتنی اردو تو آنی چاہیے کہ جب بہشتی زیور یا بہشتی گوہر جیسی کتاب کو پڑھ سکے, مواعظ کو پڑھ سکے, اسے بہت سارا دین کا بہت بڑا سرمایہ اس کے اندر ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ لباس خلاف شرع مت پہن, جیسے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ یا کوٹ پتلون یا ہندوؤں کا لباس یا انگریزوں کا لباس, یہ نہ پہنو, شریعت کے مطابق سنت کے مطابق لباس پہننا چاہیے. اب یہ بعض اوقات دفتروں میں مجبوری ہوتی ہے کہ خاص قسم کا لباس پہننا پڑتا ہے, اس میں بھی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ٹخنوں سے نیچا نہ ہو. ٹخنوں سے نیچا ہوگا تو یہ غلط ہے, یا آدھی آستین غلط ہے, نماز مکروہ ہوگی. اور گھر آ کر فوراً اسلامی لباس پہنا, ہمارے حضرت نے یہی فرمایا کہ اسکول کی وردی ہوتی ہے, یونیفارم ہوتی ہے, چلو بچے جاتے ہیں, گھر میں آ کر فوراً وہ اسلامی لباس میں آ جائے. اور داڑھی مت کٹاؤ نہ اس کو منڈواؤ, البتہ ایک مٹھی سے جتنی زائد ہو اس کا اختیار ہے, چاہے کٹا ڈالو چاہے رہنے دو. اور جتنی رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے خلاف پھیلی ہوئی ہیں سب کو چھوڑ دو. دیکھا آپ, رسموں کو چھوڑو, ہر چیز میں ایک رسم نکال لیتے ہیں, ہر چیز کو ایک رسم بنا دیتے ہیں. تو فرمایا, دیکھیں سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی رسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے طریقے کے خلاف پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو چھوڑ دو, خواہ وہ رسمیں دنیا کے رنگ میں ہوں خواہ دین کے رنگ میں. دین کے رنگ میں جیسے میلاد, فاتحہ, عرس, اور شادی میں ساچک ایک رسم ہوتی ہے جس میں شاید کھانا وغیرہ لے کے جاتے ہیں, بارات لے کے جانا, مہمانداری یا نام کے لیے کھانا پکوانا یا نام بری کے لیے کھانا کھلانا, دینا دلانا, عقیقہ اور ختنہ اور بسم اللہ کے مکتب میں لوگوں کا جمع ہونا. دیکھیے اب کہیں عقیقہ ہے تو اب کیا ہوگا کہ اب تو آج کل شادی ہال لیے جا رہے ہیں عقیقے میں اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, بالکل غلط ہے. عقیقہ تو نام ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو دو بکرے ذبح کر دو, لڑکی ہے تو ایک بکرا ذبح کر دو, خون بہانا ہے. اب اس کا گوشت چاہے خود کھا لو, چاہے کسی کو دے دو, چاہے صدقہ کر دو, چاہے دوستوں کو کھلا دو, تو قریب کے لوگوں کو بانٹ دو, بس یہ کافی ہے. لوگوں کو جمع کرنا اور بالخصوص عورتوں کا جمع ہونا عقیقے میں, جب ولیمے جیسی چیز, دیکھیے ولیمہ جو ہے اس کی تقریب تو شریعت کے مطابق ہے کیونکہ ولیمہ سنت ہے, اس میں کھانا کھلانا سنت ہے, تو جب کھانا کھلایا جا رہا تو یہ تقریب ہوئی, تو اس میں بھی عورتوں کے جمع ہونے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے تمام بہشتی زیور میں بھی اور بہت سارے فقہا. تو جب وہ ناجائز ہے تو عقیقے کی تقریب, عقیقے کی تو تقریب ہی نہیں ہوتی, انہیں کوئی کھانا وانا نہیں. یا اس طرح سے بسم اللہ, اب کسی بچے کی بولی ہے تو آپ جناب اس میں سب کو جمع کر رہے ہیں, لکھا یہ سب ترک کر دو, نہ اپنے گھر کرو نہ دوسروں کے ہاں شریک ہو. دیکھا آپ نے, یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو شروع میں پڑھی جاتی ہیں اور پھر اس پہ عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ طے ہوتا ہے. اب یہ ایک موٹی موٹی بات ہے, اس میں بھی ہم چوک جائیں, یا غمی میں جیسے تیجا دسواں اور چالیسواں وغیرہ میں شرکت, بالکل نہیں. شب برات کا حلوہ یا محرم کا تہوار منانا, نہ خود کرو نہ دوسروں کے ہاں جا کر ان کاموں میں شریک ہو, میلوں ٹھیلوں میں مت جاؤ, میلوں ٹھیلوں کی نمائش لگتی ہے, ایسی طرح تفریح کی چیزیں, نہ اپنے بچوں کو جانے دو, اور ان کو ایسی بیہودہ باتوں کے لیے پیسے بھی مت دو جیسے پتنگ بازی ہے یا آتش بازی ہے یا تصویردار کھلونے ہیں. اب آج کل وہ ہے کمپیوٹر گیمز ہیں اور اس میں بھی انٹرنیٹ کے گیمز ہیں, اس میں تو وہ اب ایک مرتبہ لت پڑ گئی تو بچے اس میں لگے ہوئے ہیں, اس میں بہت زیادہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے کمپیوٹر گیمز کو علماء کرام نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے, جس طرح سے شطرنج جائز نہیں ہے. جماعت کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھو, زبان کو غیبت اور گالی گلوچ سے بچاؤ, کسی عورت یا لڑکے کی طرف بری نگاہ سے مت دیکھو، گانا بجانا مت سنو، پیر سے ہر کام کے لیے تعویذ گنڈے مت مانگا کرو، بلکہ اس سے دین کی باتیں سیکھو، البتہ دعا کرانے کا مذائقہ نہیں، اور ایسا مت سمجھو کہ اگر نذرانہ موجود نہ ہو تو پیر کے پاس کیا جاوے، یہ مت سمجھو کہ پیر کو سب خبر رہتی، ان سے کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اور درویشی کی کتابیں مت دیکھو، نہ ایسی باتیں پوچھو، تقدیر کے مسئلے میں کبھی بحث مت کرو، اور تمہارے پیر نے شیخ نے جو بتلا دیا وہ کیے جاؤ، رشوت اور سود مت لو، رہن کی آمدنی بھی سود ہے، اس سے بھی بچو، اور جتنے لین دین خلاف شریعت ہیں سب سے بچو، اور خواب پر بدون مسئلہ پوچھے عمل مت کرو، اگر پیر کے پاس جاؤ اپنے شیخ کے پاس تو اس کا ادب بہت کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کسی کام میں لگا ہو تو اس کو اس کے کام میں حرج مت ڈالو، ایسی جگہ بیٹھو، ایسی جگہ مت بیٹھو کہ اس کو دیکھ کر اس کا دل تمہیں دیکھ دیکھ کر بٹنے لگے، بھائی ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے، اس سے آدمی کا دل بٹے گا، وہاں سے ذہن بار بار ادھر جائے گا، کہیں ایسی جگہ کنارے بیٹھ جاؤ جب وہ کام سے فرصت پا لے اس وقت سامنے جاؤ۔ اب عام عورتوں کو نصیحت ہے، شرک کی باتوں کے پاس مت جاؤ، اولاد کے ہونے یا زندہ رہنے کے لیے ٹونے ٹوٹکے مت کرو، فال مت کھلواؤ، فاتحہ اور نیاز ولیوں کی مت کرو، بزرگوں کی منت مت مانو، شب برات، محرم، تبارک کی روٹی، یہ سب رسمیں ہیں، اکثر تو اس میں سے متروکی ہو چکی ہیں، وہ کچھ نہ کرو، اور پیر چاہے کیسا ہی نزدیک کا ناطے دار ہو لیکن نا محرم ہو، اس کے سامنے جانا بھی جائز نہیں، جس سے شریعت میں پردہ ہے چاہے وہ پیر ہو یا کیسا ہی نزدیک کا رشتے دار ہو، جیسے دیور، جیٹھ، خالہ کا یا پھوپھی کا یا ماموں کا بیٹا یا بہنو یا نندو یا منہ بولا بھائی یا منہ بولا باپ، ان سب سے خوب پردہ کرو، خلاف شرع لباس مت پہنو، جیسے کلیوں دار پیجامہ یا ایسا کرتا جس میں پیٹ، پیٹھ یا کلائی یا بازو کھلے ہوں، یا ایسا باریک کپڑا جس میں بدن یا سر کے بال جھلکتے ہوں، ابھی آج کل لباس اسی طرح کے ہوتے ہیں، بالکل ہی غلط، یہ لباس شرن جائز نہیں ہے جو جسم کی ساخت کے اوپر بنے ہوئے ہوں، یا ایسے کپڑے کے بنے ہوئے ہوں کہ جس سے بدن جھلکتا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، جیسے پیٹ ہے تو پیٹ کا دیکھنا نہ بیٹے کو جائز ہے، نہ بھائی کو، نہ باپ کو، تو اب اگر اتنا باریک لباس پہن لیا کہ پیچھے سے پیٹ نہ جھلک رہی ہے تو وہ اس لباس کو پہننے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آگے کا حصہ تو ڈیزائن وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہے نہیں، پیچھے کے حصے کی خود کو خبر نہیں، لیکن نہ باپ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ بالکل جائز نہیں ہے دیکھنا، ایسا لباس پہننا بھی جائز نہیں، اس طرح سے ایسا لباس جو جسم کی ساخت میں بنا ہوا ہو، فرماتے ہیں ایسا باریک کپڑا جس میں بدن یا سر کے بال جھلکتے ہوں، یہ سب چھوڑ دو، لامبی آستینوں کا اور نیچا اور موٹے کپڑے کا کرتا بناؤ، اور ایسے ہی کپڑے کا دوپٹہ ہو، اور دھیان کر کے سر پر سے مت ہٹنے دو، ہاں اگر گھر میں خالی عورتیں ہوں یا اپنے ماں باپ، حقیقی بھائی وغیرہ کے سوا گھر میں کوئی اور نہ ہو تو اس وقت سر کھولنے میں ڈر نہیں، یہ بال کا پردہ جو ہے یہ صرف نامحرم سے ہے، لیکن یہ پیٹ کا پردہ یہ تو ہر ایک سے ہے۔ بعض عورتیں ایسا وہ لو کٹ پہنتی ہیں کہ پیچھے سے گردن کے نیچے کا حصہ تک کھلا رہتا ہے، وہ تو پیٹ کا حصہ ہے، اس کو کھولنا تو جائز نہیں ہے، کسی کو جھانک تاک کر مت دیکھو، لکھا ہے بیاہ شادی، چلا چھٹی، منگنی، سب رسمیں ہیں، اس میں کہیں مت جاؤ، نہ اپنے ہاں کسی کو بلاؤ، کوئی کام نام کے واسطے مت کرو کہ بس میرا نام ہو جائے گا، اکثر تو یہی دعوتیں وغیرہ اسی لیے ہوتی، کوسنے اور تانے دینے اور غیبت سے زبان کو بچاؤ، پانچوں وقت نماز اول وقت میں پڑھو، بھائی جب نماز عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا تو پہلے سے تیار رہیں، جیسی نماز کا وقت شروع ہوا اذان ہوئی فوراً پڑھ لیں، اور پڑھنے میں جی لگا کر تھام تھام کر پڑھو، رکوع سجدہ اچھی طرح کرو، اور خوب خیال رکھو کہ کسی وقت کی نماز رہ نہ جاوے، اگر زیور وغیرہ ہے تو اس کا حساب زکات کا لگاؤ، زکات نکالو، اور بہشتی زیور پڑھ لو یا سن لیا کرو اور اس پر چلا کرو، اور خواب ان کی تابعداری کرو، اس کا مال اس سے چھپا کر خرچ مت کرو، گانا کبھی نہ سنو۔ اگر تم قرآن پڑھی ہوئی ہو تو روزانہ قرآن پڑھا کرو، اور جو کتاب پڑھنے یا دیکھنے کے لیے خریدنا ہو تو پہلے کسی عالم کو دکھلا دو۔ ایسی نہیں کہ جو کتاب بھی مل رہی ہے، دین کی کتابیں بھی اس قدر کثرت سے ملتی ہیں، ہر کتاب تو صحیح نہیں ہوتی۔ پہلے معلوم کروا لیں کہ یہ کتاب میرا خریدنے کا ارادہ ہے، یا یہ کتاب خریدوں یا نہیں۔ جہاں رسم اور رسوم کی مٹھائی وغیرہ تقسیم ہوتی وہاں مت جاؤ، اور نہ بانٹنے میں شریک ہو۔ اب ان لوگوں کو نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے چاہتے ہیں ذکر و شغل کے ذریعے سے۔ یہ تو عام مردوں اور عورتوں کو نصیحت ہوئی، اب خاص ذکر و شغل کرنے والوں کو نصیحت، اس میں ہم سب شامل ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ سب سے پہلے تو اوپر کی نصیحتیں دیکھ لو، یہ جو ابھی نصیحتیں پڑھی گئی مردوں اور عورتوں کے لیے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا اہتمام کرو، اس سے دل میں بڑا نور پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بات تمہاری طبیعت کے خلاف کرے تو بس اب صبر کرو، جلدی سے کچھ کہنے سننے مت لگو، خاص کر غصے کی حالت میں بہت سمجھا کرو۔ غصے کا علاج تو بھائی بہت ضروری ہے، اس میں بڑی سستی کرتے ہیں لوگ۔ کبھی اپنے کو صاحب کمال مت سمجھو۔ تو ویسے غصے کے علاج کے بارے میں عرض کر دوں کہ اس میں وقت بہت لگتا ہے، اس بہت مشکل ہے اس کا علاج، لیکن لگا رہے گا تو ہو جائے گا۔ کبھی اپنے کو صاحب کمال مت سمجھو کہ میں بڑا کمال والا ہوں، جو بات زبان سے کہنا چاہو پہلے سوچ لیا کرو۔ جب خوب اطمینان ہو جاوے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جاوے کہ اس میں کوئی دین یا دنیا کی ضرورت یا فائدہ ہے، اس وقت زبان سے نکالو۔ دیکھیں لا یعنی کلام کا یہی علاج ہے کہ جو بات زبان سے کہنا چاہو پہلے سوچ لیا کرو، جب خوب اطمینان ہو جائے کہ اس کو کہنے میں کوئی خرابی نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی دین یا دنیا کی ضرورت ہے یا فائدہ ہے، اس وقت زبان سے نکالو، ورنہ چپ رہو۔ کسی برے آدمی کی بھی برائی مت کرو، نہ سنو، دونوں غیبت ہیں۔ اور کسی پہ تان مت کرو، کوئی غلط بظاہر کرتا نظر بھی آ رہا ہے تو پتہ نہیں اس کے حالات کے مطابق کیا ہے اس کے لیے، اس لیے کسی پہ تان نہ کرو۔ اور کسی مسلمان کو اگرچہ وہ گنہگار یا چھوٹے درجے کا ہو حقیر مت سمجھو، ان اللہ کیا پتا اس کا کیا رتبہ ہے، اور ابھی نہیں ہے تو بعد میں ہو جائے گا، کیا پتا۔ اور مال اور عزت کی لالچ مت کرو، اور جہاں تک ہو سکے ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو، اس سے دل میں نور اور ہمت و شوق بڑھتا ہے۔ دنیا کا کام بہت مت بڑھاؤ، بے ضرورت سامان جمع مت کرو، جہاں تک ہو سکے اکیلے رہا کرو، تنہا رہا کرو، بلا ضرورت اور بے فائدہ لوگوں سے زیادہ مت ملو، اور جب ملنا ہو تو خوش خلقی سے ملو۔ جب بھی کسی ملا خوش خلقی کا بہت اجر و ثواب یاد رکھیں، یہ خوش خلقی ہی تو سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت ہمارے جب مدینہ منورہ میں تھے ڈاکٹر فیض اللہ صاحب رحمہ اللہ، تو بار بار وہاں جب جاتا تو کئی بار یہ کیا کہ یہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں تم کو ایک ایسی بات بتاؤں جو دن بھر نفل روزے اور رات بھر کی نفل عبادت سے بھی بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شوق ہوا، انہوں نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش خلقی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس سے بھی بڑھ کر ایک بات بتاؤں، تو اب صحابہ حیران ہوئے کہ اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی سے خوش کرو، اتنی بڑی عبادت ہے، اور یہاں کے دیندار ہیں، بزرگوں سے تعلق ہے، اتنی شکایتیں آتی رہتی ہیں، کسی نے بیوی سے بات بند کی ہوئی ہے، کسی کو کوئی بیوی سے اچھی طرح سے بات نہیں کرتا، خوش خلقی سے نہیں کرتا۔ دیکھیے شریعت نے شوہر کے لیے بیوی کا مقام ایک بہترین بہترین شریعت نے مقام کیا بہترین دوست کا، تو اس سے وہی برتاؤ کرنا ضروری ہے جو بہترین دوست سے کیا جاتا ہے۔ اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے کو باندی اور کنیز سمجھو شوہر کی، ایک اشارے پہ چلو اور بہشتی زیور میں حقوق کو دیکھ لیجیے. بہرحال یہ خوش خلقی تو بہت ہی ضروری چیز ہے، یہی سیکھنے کی چیز ہے. تو لوگوں سے زیادہ مت ملو، اور جب ملنا ہو تو خوش خلقی سے ملو، لیکن پہلے گھر میں تو خوش خلقی پیدا کرو، اور جب کام ہو جاوے، کسی سے ملنا پڑے اور کام ہو جاوے تو ان سے الگ ہو جاؤ. خاص کر جان پہچان والوں سے بہت بچو، یا تو اللہ والوں کی صحبت ڈھونڈو یا ایسے معمولی لوگوں سے ملو جن سے جان پہچان نہ ہو، ایسے لوگوں سے نقصان کم ہوتا ہے. اگر تمہارے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہو یا کوئی عجیب علم آئے تمہارے دماغ میں، تو اپنے شیخ کو اطلاع دو، اور شیخ سے کسی خاص شغل کی درخواست مت کرو. ذکر میں جو اثر پیدا ہو وہ سوائے اپنے پیر کے کسی سے مت کہو. اگر درویشی کی کتابیں دیکھنے کا شوق ہو تو پہلے تانیب الدین اور کلید مثنوی دیکھو، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے، بشرط یہ کہ تم علم معقول اور علم منقول دونوں خوب جانتے ہو. یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ علماء اکرام کا کام کا ہے کہ علماء کے لیے ہے کلید مثنوی دیکھنا. بات کو نباہا مت کرو، بلکہ جب تم کو اپنی غلطی معلوم ہو جائے فوراً اقرار کرو، اور ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور اسی سے اپنی حاجت عرض کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دین پر قائم رہنے کی درخواست کرو. اب یہ ہے کہ قصد و سبیل کی ہدایتیں تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن اس کا ایک خلاصہ یوں ہے کہ نمبر ایک، نہ اس میں کشف کا ہونا ضروری ہے، نہ کرامت کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص کسی بزرگ کا مرید ہو تو پیر اس کا ذمہ دار نہیں ہو جاتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور بخشوائے گا، اور پیر کی طرف سے مرید سے اس کا بھی وعدہ نہیں ہوتا کہ تمہاری دنیا کے کوئی کام اٹکے گا تو پیر صاحب کچھ تعویذ گنڈے کر کے ان کو بنا دیں گے، یا کوئی بیماری ہوئی تو جھاڑ پھونک کر دیں گے، یہ پیر کا کام نہیں ہے. یا یہ کہ یہ وعدہ کر لیں گے جو بات ہونے والی ہوگی پہلے سے بتا دی جائے گی، یہ سب کچھ نہیں ہے. نہ پیر کے لیے اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ اس کی توجہ میں ایسا اثر ہو کہ مرید کی حالت خود بہت درست ہو جاوے اور مرید کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے، گناہ کا خیال ہی نہ آوے، خود بہت عبادت کے کام ہوتے رہیں، مرید کو زیادہ ارادہ ہی نہ کرنا پڑے. یا علم و دین اور قرآن پڑھنے میں شیخ بنانے سے ذہن و حافظہ بڑھ جائے، یہ سب کچھ نہیں. نہ ایسی باطنی کیفیتیں پیدا ہونے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے کہ ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے مست رہے، عبادت میں وساوس نہ آئے، خوب رونا آوے، ایسی بے خودی ہو جاوے کہ اپنی پرائی خبر نہ رہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کوئی بھی کیفیت پیدا نہ ہو. نہ ذکر و شغل میں نور کا نظر آنا یا کوئی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے، نہ عمدہ خوابوں کا دیکھنا، بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کا راضی کرنا ہے. اور اس کا ذریعہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ راضی صرف اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلتا ہے، چاہے وہ حکم جس ظاہری ہوں یا باطنی. شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں، بعض ایسے ہیں جو بدن کے متعلق ہیں جیسے ظاہری اعضاء سے متعلق، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بعض ایسے احکام ہیں جو دل سے متعلق ہیں یا سوچنے سے متعلق ہیں، جیسے خدا سے محبت رکھنا، خدا سے ڈرنا، خدا کو یاد رکھنا، کسی دم نہ بھولنا، دنیا سے محبت کم ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملے اس پہ راضی رہنا، لالچ نہ کرنا، عبادت کرتے وقت اپنی عبادت کی طرف دھیان رکھنا، دین کے کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا، ریا نہ ہونا، اخلاص ہونا، کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھنا، اپنے کو اچھا نہ سمجھنا، یہ اچھا نہ سمجھنا سے اہل اللہ جتنے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل خراب سمجھتے ہوتے ہیں. غصے کو روکنا اور جو اسی قسم کے شریعت کے احکام ہیں، ظاہری یا باطنی، یہ جو احکام ہیں یہ دل سے بجائے جاتے ہیں، یعنی ان کو سوچنے سے ہوتا ہے. ان باتوں کو حاصل کرنے کا نام سلوک ہے، جو یہ قلب کے اعمال ہیں یا جو دل کے اعمال ہیں یا جو سوچ سے متعلق. اور جس طرح سے ان حکموں پر عمل کرنا فرض و واجب ہے جو ظاہری اعضاء سے کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان حکموں پر بھی عمل کرنا فرض و واجب ہے جو دل سے متعلق ہے. اور دل کی خرابیوں سے اکثر ان احکام میں بھی خرابی آ جاتی ہے جو ظاہری احکام ہیں. جیسے خدا کی محبت کم ہے تو نماز میں سستی کرنے لگے گا، یا نماز کو اچھی طرح سے نہیں کرے گا، جلدی جلدی رکوع سجدہ کر لیا، یا اپنے کو بڑا سمجھنے سے کسی پہ غصہ کیا یا کسی کا حق ادا نہیں کیا. اسی طرح اور باتوں سمجھ لینا چاہیے. پیر کو اسی لیے تلاش کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں میں رہنمائی کرتے، وہ ان باتوں کو سمجھ کر بتلاتا ہے، اور ان کا علاج اور تدبیر بھی بتلاتا ہے اس غرض سے کہ نفس میں درستی کا مادہ پیدا ہو جائے. جب ایک بات سمجھ لیجیے، جو رضائل نفس ہیں، جو باطنی ہیں، مثلا حسد ہے، کبر ہے، عجب ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ جو ہے یہ فطری ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتے. اب آپ نے کئی طرح اس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں بات سے مجھ کو لگا ایسا کہ میرے اندر عجب ہے یا میرے اندر حب جاہ ہے. بھائی وہ تو ہے ہی، آپ کو اب پتا چلا، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور رہے گا. ہمیں تو اس کے تقاضوں کے خلاف کرنا ہے. تقاضوں کے خلاف کرنے سے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں تقاضے. تو درویشی کی راہ چلنے والوں کو اب دو کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو ضروری وہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے، چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اور دوسرا مستحب وہ کثرت ذکر ہے. یہ خلاصہ ہے درویشی کی راہ کا اور درویشی کے مقصود کا جو قصد و سبیل میں دیا ہوا ہے. اب اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں کتاب، وہ اصل میں اس میں لکھے ہوئے ہیں، تربیت السالک میں بھی لکھے ہوئے ہیں کسی خط کے جواب میں. یہ حقوق ہیں، یعنی اللہ والے بننا چاہتے ہو تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید ہو کر یہ کام کرنے پڑیں گے. نمبر ایک، بہشتی زیور کے 11 حصے اول سے آخر تک ایک ایک حرف کر کے پڑھنے یا سننے پڑیں گے. نمبر دو، اپنی سب حالتیں بہشتی زیور کے موافق رکھنی پڑیں گی. دیکھ لیجئے بھائی زیور میں کیا لکھا ہوا، کس موقع کے لیے، شادیوں کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، بس ویسی رکھو اپنی حالت. جو کام کرنا ہو اس کا جائز ناجائز ہونا معلوم نہ ہو تو کرنے سے پہلے سچے عالموں سے پوچھنا پڑے اور ان کے بتلانے کے موافق عمل کرنا ہو. نماز پانچوں وقت جماعت سے پڑھنا ہوگی، البتہ اگر کوئی عذر شرعی ہو تو جماعت معاف ہے، اگر بلا عذر غفلت سے رہ جاوے ندامت کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے. مال بقدر زکات تو زکات دینا ہوگی، مسائل بہشتی زیور میں دیے ہوئے ہیں. اگر حج کی گنجائش ہو تو حج کرنا پڑے گا. اسی طرح گنجائش کی صورت میں عید میں صدقۃ الفطر اور بقرعید میں قربانی کرنی ہوگی، اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. ان کا یہ بھی دینی حق ہے کہ ان کو ہمیشہ شریعت کے احکام بتلاتے رہو، کو بتاؤ. اور ان کو چاہیے عورتوں کو کس کو قبول کیا کریں، یہ نہیں کہ اب یہ بعض کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بتاؤ تو وہ چڑ جاتے ہیں. چڑنے کی کیا بات ہے، بتانے والا تو حق بات بتائے گا، احکام بتائے گا. یہ بعض جگہ پہ عورتوں کا پردہ پورا صحیح نہیں ہوتا تو شوہر کو کہنا پڑتا ہے، اس میں غصے کی کیا بات ہے، اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے. آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ رات دن میں تھوڑا سا کوئی وقت مقرر کر کے بہشتی زیور اول سے آخر تک اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنا دیں اور سمجھا دیں، اور جب ختم ہو جائے پھر شروع کر دیں. جب تک ان کو مسائل خوب اچھی طرح یاد نہ ہو جاوے سناتے رہیں، اور یہ کام چھوڑنا پڑے. یہ تو کرنے کے کام بتا دیے، چھوڑنا پڑیں گے کیا کیا کام. داڑھی منڈانا، داڑھی کٹانا جبکہ چار انگل سے زائد نہ ہو، داڑھی چڑھانا، ہندوؤں کی جیسی شکل بنا لینا بالوں کی، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا یا لنگی باندھنا، یا کرتا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یا امامے کا شملہ، پگڑی کا شملہ آدھی کمر سے نیچے چھوڑنا، یا ریشمی لباس چار انگل سے زیادہ کا پہننا، خود پہننا یا لڑکوں کو پہنانا، یا کفار کا سا لباس پہننا، کیونکہ تشبہ کفار سے جائز نہیں. یہ مردوں کو چاندی کی انگوٹھی ایک مثقال سے زائد یا سونے کی انگوٹھی پہننا، یا عورتوں کو مردوں جیسا لباس پہننا یا ویسا جوتا پہننا، یا ایسا کپڑا باریک یا چھوٹا پہننا جس میں بدن کھلا رہے، نامحرم کو دیکھنا یا ان سے میل جول رکھنا، مرد کو کسی نامحرم عورت کے پاس یا عورت کو کسی نامحرم مرد کے پاس بیٹھنا یا بدون سخت مجبوری کے سامنے آ جانا اگرچہ وہ پیری کیوں نہ ہو یا رشتے دار، اور جہاں سخت مجبوری ہو جسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے وہاں سر اور بازو اور کلائی اور پنڈلی اور گلا کھولنا نامحرم کے سامنے حرام ہے، وہاں بھی بس ضرورت کے مطابق منہ کے سامنے گھونگٹ رہنا بہتر ہے، اور کسی نامحرم کے سامنے عمدہ پوشاک اور زیور سے تو سامنے آنا بالکل ہی برا ہے۔ جیسے بعض عورتیں تصویر کھینچواتی ہیں تو وہ جناب بن ٹھن کے جاتی ہیں، تو حرام ہے، وہ تصویر کھینچنے والے کو دیکھ لے گا سب کچھ۔ ختنہ یا عقیقہ یا شادی میں جمع ہونا یا برات میں جانا، کوئی کام فخر و نمود کا کرنا، جیسے آج کل رسم و رسوم کا کھانا کھلانا لینا دینا ہوتا ہے، فضول خرچی کرنا یا کپڑے میں بہت تکلف کرنا، یا مردے پر چلا کر رونا، اس کا تیجا دسواں بیسواں وغیرہ کرنا، دور دور سے عرصے عرصے تک میت کے پیچھے آنا، لڑکیوں کا حصہ نہ دینا، مردے کے کپڑے بغیر تقسیم کیے خیرات کر دینا، رہن یا رشوت کی آمدنی کھانا، تصویر بنانا یا رکھنا، کتے پالنا، یا آتش بازی، پتنگ بازی، کبوتر بازی، مرغ بازی وغیرہ کا شغل کرنا، یا بچوں کو اس کی اجازت دینا اور پیسے دینا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی جگہ آج کل کمپیوٹر گیمز آ گئے ہیں۔ گانا سننا باجے سے یا بغیر باجے کے، عرس میں جانا، بزرگوں کی منت ماننا، فاتحہ نیاز گیارہویں وغیرہ کے رواج کے طور پر کرنا یا میلاد کرنا، تبرکات کی زیارت کے لیے عرس کا سا انتظام کرنا، اور اس وقت مردوں عورتوں کا خلط یا سامنا ہونا، شب برات کا حلوہ پکانا یا محرم کو تہوار بنانا، یا رمضان میں ختم قرآن پر شیرینی یعنی مٹھائی ضرور کر کے بانٹنا، فال وغیرہ کھلوانا، کسی نجومی یا آصف سے کوئی بات پوچھنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، تجارت میں دھوکہ دینا، بدون سخت مجبوری کے ناجائز نوکری کرنا یا جائز نوکری میں کام خراب کرنا، عورت کا خاوند کے سامنے زبان درازی کرنا، یہ تو اب آج کل انگریزی تعلیم کی وجہ سے بہت عام ہو گئی ہے، یا شوہر کا مال بلا اجازت خرچ کرنا یا اس کی اجازت کے بغیر کہیں جانا، اور حافظ قرآن کا مردوں پر قرآن پڑھ کر یا تراویح میں قرآن سنا کر کچھ لینا پیسے، یا مولویوں کو واعظ پر یا مسئلہ بتانے پر اجرت لینا، یا بحث و مباحثہ میں پڑھنا۔ یہ ہے فہرست مختصر کرنے نہ کرنے کے کاموں کی، اور باقی تفصیل جو ہے وہ مواعظ وغیرہ پڑھتے رہیں تو ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ قصد السبیل ختم ہوئی یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اب ہم لوگ اللہ میں عمل کی توفیق دیں، آمین اللہم۔
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين